بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الجامع باب الأدب، جسے پہلے کی مجلس میں ادب سے متعلق کچھ بات ہوئی تھی. اخلاق اور ادب اسلام کا بہت بڑا جز ہے، اور کبھی کبھی پورے اسلام کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. ادب ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے تعلقات کیسے، معاملات اور ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، اور پھر آدمی کی اپنی ذاتی نقل و حرکت اور اس کا خود اپنا تصرف کیسا ہو، کیسا بیٹھ رہا ہے، کس طرح لیٹ رہا ہے، کس طرح سو رہا ہے، ٹھیک ہے تو کیا کہے، ہاں سے تو کیا کہے، یہ سب باتیں جو ہیں ان سب چیزوں کے ذکر کا نام ادب ہے. اور اخلاق اور ادب کبھی کبھی پورے اسلام ہی پر، اسلام پر، پورے اسلام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ادب دی اور مجھے اچھی ادب دی، اچھا ادب دیا، یعنی اچھی تربیت دی. تو گویا یہ تربیتی پہلو کو ادب کہا جاتا ہے. اور ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم سے اذا لقیتہ فسلم علیہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھ حق ہے، جب تم ملاقات کرو تو اس کو سلام کہو، فسلم علیہ. عام طور پر آیت کریمہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس کو لوٹا دو یا اس سے اچھا سلام کہو ان کو. یعنی اگر کہے السلام علیکم تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. لیکن یہاں جو ہے اس آیت سے بہت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ سلام کرنا واجب نہیں ہے، حالانکہ یہ چیز غلط ہے. اسی کو کہتے ہیں ہم کہ احادیث کی روشنی میں جو حکم لیا جائے گا انشاءاللہ وہ زیادہ صحیح ہوگا. علماء کے اقوال میں، بہت سے علماء کے اقوال میں کہتے ہیں سلام پہلے شروع کرنا، آپ کسی کو پہل کریں سلام کرنے میں، یہ واجب نہیں ہے. یعنی اگر گزرے تو یوں ہی چلے گئے، واجب نہیں ہے کہ وہ سلام کرے. یہاں اس آیت میں اذا لقیت ہے وہ فسلم علیہ، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق ہے. حق کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں سلام کیا یا اس نے نہیں سلام کیا تو حق لیا ہمارا. اس میں کچھ لوگوں کو ایسے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پیر رسول نے کہہ دیا کہ پہلے ان کو سلام کرنا، یعنی جیسے چھوٹا ہے، بڑے کا حق اس چھوٹے پر یہ ہے کہ اس کو سلام کرے، نہیں کیا تو گویا اس نے حق مارا. اسی طرح اگر سوار جا رہا ہے تو چونکہ سواری کی وجہ سے اس کا دماغ ہو سکتا ہے اونچے ہو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کبر ہو، تو اس کو اعتدال میں لانے کے لیے یہ کہا گیا کہ نہیں، تم پیدل چلنے والے کے اوپر سلام پہلا سلام کرو. اگر اس نے سلام نہیں کیا اپنے کبر اپنے غرور میں، تو پھر دوسرے بھائی کو ضروری ہے کہ سلام اس کو داغے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ تم نے غلطی کی ہے، تم کو پہلے کرنا چاہیے تھا. عید القیت ابو فصلنے والے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر سلام آگے تلافظ کر کے، آگے بڑھ کر کے کریں، نہیں کر رہے ہیں دونوں نہیں کیا تو دونوں گناہگار ہوں گے. اور یہ کہنا کہ نہیں، اگر کسی نے سلام کیا تب اس پر جواب واجب ہے، وہ بھی ایک واجب چیز ہے، لیکن اگر ملاقات کیا تو سلام کرنا واجب ہے، دوسرے نے سلام نہیں کیا تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم سلام کریں. عید القیت ابو فصلنے والے فائدہ وصولیاں ہیں، کہتے ہیں کہ امر جو ہے اللہ اور رسول کا امر یہ واجب ہونے کے لیے ہے. کوئی بھی امر ہو، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں اقیم الصلاۃ واتو الزکات وامر بالمعروف، یہ سب چیزیں واجب ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہاں بھی پیارے رسول نے اللہ کی طرف سے حکم دیا، فسلم علیہ امر کا صیغہ ہے، امر یعنی حکم کا صیغہ ہے. تو امر وجوب کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی صارف ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر آپ کہیں گے کہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے. اذا لقیت ہو فسلم علیہ، وہ ادا دہا کا فاجب ہو، دعوت ہے تو اس کو قبول کرو، یہ بھی واجب ہے. قبول. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی غریبوں کی دعوت کو نہیں قبول کرتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنے کے بھائی چارگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ایک دوسرے کے میں گھل مل کر کے رہنا ہے. بڑے کو چھوٹا دعوت دے, چھوٹا بڑے کو دعوت دے, غریب مالدار کو دعوت دے, قبول کرے. یہاں تک ضروری ہے کہ اگر روزے سے ہیں تب بھی ان کے گھر جا کر کے وہاں دعا کر کے اور چلے آئیں. یہ واجب کھانا ضروری نہیں ہے پیٹ بھرنا, لیکن کم سے کم ان کی دلجوئی کے لیے آپ جا کر کے وہاں کچھ دیر بیٹھ کر کے حال احوال معلوم کر کے حال احوال بتا کر کے اور چلے آئیں. وہ استنصح فانصح, اگر نصیحت طلب کرے, خیرخواہی طلب کرے تو موقع پا کر کے ان کو دھوکے میں نہ ڈالیں, ان کو گڑھے میں گرانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اچھی سے اچھی خیرخواہی کریں, ان کو نصیحت دیں. وہ حمد اللہ حسمت ہو, اور جب چھینکیں اور اللہ کا حمد, یہاں شرط ہے اللہ کا حمد انہوں نے, فحمد اللہ یعنی الحمدللہ انہوں نے کیا, کہا تو تم کہو یرحمک اللہ. یہاں شرط کر دیا ہے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی اگر وہ الحمدللہ نہ کہیں تو آپ کو پھر الحمدک اللہ کہنا واجب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کم سے کم ان کو یاد دلانے کے لیے اگر الحمدللہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سامے کے اوپر ضروری ہے چھینکنے والے کے چھینک کو سن کر کے آپ جب وہ نہیں جواب دے رہا تو آپ کہیں یرحمک اللہ, تو یاد ہو جائے گا اس کو کہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. یہ چیز صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے اس کو تہذیبی طور پر اس کو جواب نہیں دیا تو یہ بھی علماء نے اس کو جائز کہا ہے. اور کتنی اچھی چیز ہے کہ وہ چھینک خاص طور پہ بتاتے ہیں, اس کا رک جانا دماغ کے تخیر کا یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. چھینک کا آ جانا اللہ کے لیے شکر کا بہت بڑے, ہر نعمت اللہ ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی شکر کے لیے کا موجب ہے, لیکن چھینک خاص طور پہ اگر رک جائے زیادہ سے زیادہ دیر تک تو آدمی کو کبھی کبھی سینائی چھینک, یعنی گویا آپ نقلی چھینک آپ کو لانے کے لیے کہتے ہیں, کہتے ہیں ناک میں کچھ ڈالو اور چھینکو, تاکہ دماغ کا تبخیر کم ہو اور بوجھ ہلکا ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چھینک کا آنا اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے, اس وجہ سے الحمدللہ کہیں. وہی ہمارے دفعہ ہو جو بیمار ہو تو ان کی عادت پرسی کرو. جی
سب چھینکنے والا جب سن لے گا تو ملا اس کے بعد تیسرا جواب دے گا.
جی
چھینکنے والا الحمدللہ,
ہاں تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے, پھر اس کے بعد آئے گی روایت ابھی, پھر اس کے بعد سننے والے کہیں گے رحمت اللہ, پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ اسلام علیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. جی
کتنی دفعہ چھینکے اس دفعہ؟
ہاں آتا ہے کہ اگر تین مرتبہ سے زیادہ چھینک رہا ہے تو ان کو شفاق اللہ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, کیونکہ یہ عام چھینک نہیں بلکہ یہ بیماری کی چھینک ہے, زکام کی چھینک ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, وإذا مات فتبعه, اور جب عمر ان کو ان کا جنازہ اٹھایا جائے فتبعه, یہاں مرنے کے بعد آدمی کچھ دیر تک, لیکن یہ مقصود یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب جنازہ ان کا اٹھایا جائے تو جنازے کے پیچھے جا کر کے ان کو قبر میں اتارا جائے اور وہاں ان کے لیے دعا کی جائے. اس کو علماء نے واجب نہیں کہا, کیونکہ دوسری روایتیں آتی ہیں کہ جس شخص نے صلات جنازہ پڑھی اس کو ایک قرات اجر ملے گا, اور جس نے جا کر کے میت کے ساتھ قبر تک اس کو رخصت کیا تو اس کو دو قرات اجر ملے گا. قرات کیا ہے؟ یار رسول سے پوچھا گیا قرات کیا ہے, تو رسول نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر کا ثواب, گویا اتنا بڑا اجر ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں, نماز جنازہ ہوتا ہے, اٹھنے کی تکلیف نہیں گوارا کرتے, کیونکہ ان کو اس ثواب کی ثواب کی قدر نہیں ہے, ثواب کی قدر نہیں کر رہے ہیں, ثواب کی عزت نہیں کر رہے ہیں, یا ثواب کی طلب نہیں ہے ان کو. ثواب کی طلب ہوتی تو یقیناً وہ اٹھ کر کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کرتے. بہت سے لوگ کسی حج میں ایک ساتھ تھے, ایسے لوگ بھی ہیں سبحان اللہ, ایک نوجوان تھے پاکستان کے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جراثیم جو پھیلے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ عام لوگوں کو کافر بناتے ہیں اور کچھ, ایک ساتھ سے ہی بیٹھتے تھے درس میں, وہ کبھی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا اللہ کے بندے کتنے قیرات آپ نے ضائع کر دیے, کتنے ثواب آپ نے ضائع کر دیے. کہا پتا نہیں کہ وہ آدمی مسلمان تھا یا کافر تھا, یہ بھی کوئی بات ہوئی, یہ بہت بڑی بات ہو گئی. جو مسلمان نماز پڑھ رہا ہے کسی بھی مذہب کا ہو, اور جب تک کفر کی دلیل اس کے اوپر قائم نہ ہو جائے, اس کے بارے میں کفر کا شبہ کرنا یہ غلط ہو جاتا ہے. کہنے لگے, میں نے کہا اللہ کے بندے کتنے قرات آپ نے ضائع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کبھی اس طرح کی سستی کی, تو بعد میں انہوں نے جب حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ ضیانہ قراری تھا کثیرہ, ہم نے تو بہت زیادہ خراجی ضائع کر دیے. اور یہاں وہی بات میں نے ان کو دہرائی, ان کو یاد دلائی. ہم نے کہا اللہ کے بندے آپ کتنا ثواب ضائع کر رہے ہیں, ایک منٹ کا کام ہے, کہتے پتا نہیں وہ میت ہے, مسلمان ہے یا کافر. یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے, بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. آپ خود نہیں چاہیں گے کہ کوئی آدمی آپ کے اوپر جنازے کی نماز چھوڑے. جس شخص کے بارے میں تین آدمی گواہی دیں, سلاد پڑھائیں, دعا کریں اس کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کی روایت کو قبول کرے گا. ایک روایت میں 40 آدمی, تو گویا آدمی محتاج ہوتا ہے, ہر مرنے والا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بچہ ہی آ کر کے ہماری تعداد بڑھا دیں, ہمارے جنازے کی تعداد بڑھا دیں. تو یہ چیز بہت ہی غلط ہے. نوجوانوں میں فکر تکفیر, لوگوں کو کافر سمجھنا اور کافر بنانا اور اپنے کو اصل مسلمان کہنا, یہ غلط ہے. یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ فرقہ واری تو بہت کچھ ہے مسلمانوں میں, لیکن بہت سے فرقے ایسے ہیں جن کو کفر کی حد تک آپ نہیں پتا پہنچا سکتے ہیں. ہاں, اگر کوئی شخص یہ جائز سمجھتا ہے کہ قبر والے سے قبر والے سے مرادیں مانگنا جائز ہے, تو گویا وہ خالص شرک کا مرتکب ہے. اس میں کوئی جھول اور کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے اس بات میں. لیکن اگر اس معنی میں ہے کہ ان سے وسیلہ پکڑیں, یا یہ کہ اور کسی چند ایسے خیالات جن کو بدعت کی حد تک کہا جا سکتا ہے, وہ بدعتیں دین سے نہیں نکالتی ہیں تب تک ان کے اوپر جنازے کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. اور ان کو کافر کہنا, یا رسول نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو کفر کا گناہ, فقد با اب کفری, وہ کفر اس کے اوپر لوٹ گیا. اس کا ترجمہ یہی ہے, گویا وہ خود کافر ہو جائے گا یا اس کا گناہ اس کو ملے گا. اس وجہ سے یہ کہنا کہ فلاں جنازے کے اوپر ہم نماز اس وجہ سے پڑھا, پتا نہیں یہ مسلمان تھا یا کافر تھا, یہ چیز غلط ہے. آپ اپنے مطلب کے لیے پڑھ لیجیے, آپ کو اجر ملے گا, آپ کو بہت کچھ اجر ملے گا. دو قیرات دو پہاڑ کے برابر, وہی دامات افت کبھی ہو.
اگر کسی کو جانتے ہو تو وہ مشرک ہے اور بظاہر نظر آ رہا ہو.
ہاں, تب جانتے ہو تب تو صحیح ہے, لیکن اس وہم میں کہ پتا نہیں وہ جو جنازہ ابھی لایا گیا ہے حج کے دنوں میں.
اب یہاں تو ہے نا پاکستان میں, اگر مطلب عزیزوں اگر طلبا میں بھی اور دوستوں میں بھی ایسے ہیں.
دیکھیے, ایسے بھی مسائل ہیں جیسے بہت سے علماء نے تاریخ صلات کو کافر کہا ہے, ان پر جنازے کی نماز نہ پڑھنے کو جائز کہا, بلکہ کہا ہے کہ ان کو مسلمانوں کی طرح کفن دفن بھی نہیں کیا جائے گا, اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو جگہ دی جائے گی, اور نہ ان کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. لیکن اسی طرح اگر کوئی شخص جو کہتا ہے کہ نہیں یہ قبر والا ہمیں دیتا ہے, اولاد دینے کا مالک ہے, دے گا اور اس سے مانگتا ہے رو گڑیا کر کے, تو وہ خالص کفر. یا قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں, آج کل قبروں پر تو سجدے ہوتے ہیں, اس میں کوئی انکار یا شبہ کی بات نہیں ہے, باقاعدہ سجدے کرتے ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن, صرف اللہ رب العزت کے لیے سجدہ ہے. وہ سجدہ اگر کسی غیر کے لیے کر رہا ہے تو یقیناً کافر ہوا. اس پر آپ اگر جانتے ہوئے آپ صلات نہیں پڑھ سکتے ہیں جنازے کی. لیکن اگر ایسے ہی آ گیا اور آپ کو معلوم نہیں, تو پھر صبح کی بنا پر جنازے کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم, اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے درجے کا ہے. ولا تنظروا الى من هو فوقكم, جو تم سے اونچے درجے کا ہے اس کی طرف نہ دیکھو. فهو اجدر, یہ مسئلہ دنیاوی معاملات میں ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس بہت کچھ تجارت ہے, بہت کچھ دکانیں ہیں, کئی گاڑیاں ہیں. اس کو جب دیکھے گا آدمی تو اپنے کو گویا اللہ کا ناشکرہ بنا رہا ہے. لیکن جب یہ دیکھے گا کہ اللہ کا شکر ہے, کوئی کسی شخص کے سر میں درد ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی کا سر ہی ٹوٹا ہوا ہے, کسی کی آنکھ ہی نہیں ہے. جب اس سے نیچے کا آدمی دیکھے گا ہمارے پیر میں درد ہے, اللہ کا شکر ہے چل لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو بیچارے گھسٹ کے چلتے ہیں, پیروں نہیں چل پاتے ہیں. تو ایسی حالت میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے, الحمد للہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا ہے, ان دنیا کے معاملے میں. لیکن آخرت کے معاملے میں وہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون, آخرت کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کے اس میں حصہ لینا چاہیے. کوئی اگر نیک کام کرا, ایک مسجد بنایا تو ہمیں طاقت ہے تو دو مسجد بنائیں, چار مسجد بنائیں, یہ مقصد ہے. صحابہ کرام اسی طرح سے اللہ کی رضا مندی کے مستحق ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیوں؟ ایک دوسرے سے پڑھنے والے تھے. غریب بیچارے آئے پیر رسول کے پاس, غریب صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, یہ ہمارے ساتھی جو مالدار ہیں وہ ہماری طرح صلات بھی پڑھتے ہیں, تسبیح اور اذکار بھی پڑھتے ہیں, اور ان کے پاس پیسے ہیں, اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں, ان کا اجر بڑھ جاتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم صرف صلات پڑھتے ہیں اور تسبیح اذکار کرتے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں. تو پیر رسول نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, ان کے برابر ہو جاؤ گے. تو جب صحابہ مالدار صحابہ کو معلوم ہوا کہ پیارے رسول نے ان کے لیے نسخہ بتایا ہے, انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر بھی وہ اونچے ہی آگے ہی رہے, آئے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول, وہ بھی پڑھنے لگے, ہم تو ان سے نیچے ہی رہے. پیارے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس کو چاہے جتنا دے دے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کو اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے, لیکن آخرت کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر کے نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے مقصد, یہ نہیں کہ دنیا کے معاملے میں بھی آخرت کے معاملے میں بھی دیکھیں جو ہم سے کم درجے کا کہیں کہ بھائی ہم تو پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں کہ وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے, اس کی طرف دیکھیں. آپ زیادہ سے زیادہ اور نقل چاشت اور دوسری نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں. انظروا الى من هو اسفل منكم, دیکھیے کتنی پیاری تعلیم ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا تنظروا الى من هو فوقكم, جو تم سے اونچے درجے کا ہے دنیا کے معاملات میں اس کو نہ دیکھو. فهو اشدر ان لا تذكروا نعمت اللہ, جب یہ کرو گے تو اللہ کی نعمت کو تم کم نہیں سمجھو گے, اللہ کی نعمتوں کو بڑی بڑی زیادہ سے زیادہ بڑی سمجھ کر کے, اور اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرو گے. اور یہ حقیقت ہے, کہتے ہیں یعنی کہ اپنا غم بھول کر کوئی دیکھے سینکڑوں غم کے مارے ملیں گے. تو آدمی کو غم لائے تو کبھی کبھی کہتا ہے کیا ہم ہی اللہ کے دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتیں دی. نہیں, دیکھو تو تم سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا لوگ ملیں گے. جی, تو یہ ہونا چاہیے دنیا کے معاملات میں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر آدمی ادا کرتا کسی حالت میں ہو. بہرحال وہ دوسروں سے افضل ہے. آپ اسپتال میں اسی وجہ سے کہا گیا ہے عیادت کرنے کا. اور ایک استاد تھے, ابھی زندہ ہیں, یقین اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو صرف شہر ہی کے لیے پیدا کرتا ہے, شیخ محمد عبد الوہاب بننا مصر کے. ہم لوگ جب شروع میں یہاں پڑھنے آئے تو دو ہی آدمی کو دھیان دیتے تھے, ایک شیخ محمد نصیف رحمۃ اللہ علیہ, جو عبداللہ بن عمر نصیف جو اس وقت رابطہ کے تھے, ان کے دادا تھے. اس وقت یہ امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے اور اپنے گھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کنارے بیٹھے رہتے تھے. ہم لوگ ان کے دادا کے ساتھ بیٹھتے تھے. بیچارے بڑے ہی بڑی محبت رکھتے تھے ہم لوگوں سے, کیونکہ انڈیا کے علماء سے ان کا زیادہ سے زیادہ تعلق رہا ہے. مولانا عبدالرحاب ملتانی ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں دو ہفتے بیٹھ کر کے فلاں کتاب انہوں نے چھاپی ہے. مولانا عبدالرحاب ملتانی بہت پرانے آدمی ہیں. مولانا فاروقی ایک تھے, جو مکتبہ فاروقیہ جن کا ہے بوڑے گیٹ اور ملتان میں, ان کے والد تھے. انہوں نے لکھا کہ ہم دو ہفتے تک حج کے بعد ان کے پاس بیٹھے شیخ نصیب کے پاس, اور بڑی ہی عزت کے ساتھ انہوں نے ہمیں اپنا مکتبہ کھول کر کے دیا. ہم نے بہت سی کتابیں نقل کی, اس میں سے ان کا اس وقت پریس تھا, وہ کتابیں چھاپا انہوں نے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ الحمدللہ عالم آدمی تھے, ہم لوگ وہاں بیٹھتے تھے. یہ وہ آدمی تھے, ایک شیخ محمد بن عبدالوہاب بننا. اس وقت آپ دیکھیں گے ادھر سے جو گھسیں, وہ چھوٹا دروازہ جو باب ملک کے بائیں ہاتھ پہ ہے, تو دیکھیں گے وہ جمعہ سوموار منگل کو تین دن یہاں رہتے ہیں, اور گاڑی جو ہے ویل چیئر پہ بیٹھے رہتے ہیں. لیکن ان کی عمر الحمدللہ 100 کے قریب ہو رہی ہے. اس وقت لوگوں کی خدمت اور باہر نکل کر کے لوگ جاتے تھے, لے کر کے جاتے تھے, تبلیغ کرتے تھے بیچارے مسجدوں میں گھوم گھوم کر تبلیغ, جبکہ لوگ جانتے نہیں تھے. اور ان کا گھر مہمانوں کا گویا مرکز بنا ہوا تھا, کوئی بھی آتا تھا مغرب سے, یورپ سے, کہیں سے بھی, تو ان کے ساتھ میں کیا کہنا چاہتا تھا. جی ہاں, تو ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور اسپتال جاتے تھے. یعنی کہتے تھے آج اسپتال کا پروگرام ہے, مغرب کے بعد جاتے تھے اسپتال, آپ کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, دیکھ کر کے. اور کچھ چیزیں بھی ایسی لے جاتے تھے, دیکھتے تھے جن کو ضرورت ہو, کبھی پیسے دے دیا اور کچھ کیا. تو یہ چیز بہت بڑی ہے, اسی مقصد کے لیے آدمی جائے وہاں. کم سے کم یہ کہ اس غریب یا مریض کے دل میں خوشی ہو جائے گی کہ ہمیں آ کر کے فلاں نے پوچھا. اور یہ بھی مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو انشاءاللہ کچھ ان کو دے دیں. حالات معلوم ہو سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ مجبور ہے, ان کے بچے ہوں چھوٹے, دیکھ کر کے ان کو کچھ دے دے. تو اس طرح وہ کرتے تھے, ہم لوگوں کو لے جاتے تھے, کہتے تھے کہ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے, لوگ اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو اجدر اللہ تذکروا نعمت اللہ علیکم, یہ جب اس طرح دیکھو گے, اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو, اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دنیا کے معاملات میں دیکھو گے, تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ تم یاد کرو گے نعمتوں کا, اور اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرو گے. وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم, میں نے پیارے رسول سے نیکیوں اور گناہوں کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو پیارے رسول نے ایک عام قاعدہ ان کو بتا دیا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کے حامل بنو، یہی نیکی ہے. اچھے اخلاق کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ فرائض چھوڑ کر کے لوگوں کے ساتھ ہنس مکرہ ہو، نہیں. اخلاق کا میں نے کہا اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اخلاق جب بولے جائیں عام طور پر تو پورا اسلام اس میں داخل ہوتا ہے. پیارے رسول کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ پیارے رسول کا خلق کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو. پیارے رسول کے خلق کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، انک لعلی خلق عظیم. اے اللہ کے رسول، آپ بہت بڑے خلق کے ہیں، بہت بڑے اخلاق، اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اور یہاں حسن الخلق پورے اسلام کو شامل ہے. اچھے سے اچھی نماز آپ پڑھیں. اچھے سے اچھی نماز کے لیے دعا بھی پیارے رسول نے مشروع کی ہے. یہ نہیں کہ ٹھونگے مار کر کے نماز پڑھ لیا. اسی طرح اور کوئی دوسرے واجبات ہیں، ان کو اچھی طرح ادا نہ کریں. اللہ پیارے رسول کی ایک دعا تھی جب صلات سے فارغ ہوتے سلام کرنے کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ تعالی میری مدد کر اپنے ذکر اور اپنے شکر کے اوپر، وہ حسن عبادت کا، اور تیری اپنی اچھی عبادت کی توفیق ہمیں دے. یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. اگر ہم صلات پڑھ رہے ہیں تو صلات میں زیادہ سے زیادہ خشوع کا طریقہ، سنت کا ایک ایک طریقہ ہمیں لینے کی کوشش کریں. زکات دیں تو اچھے سے اچھا مال لیں. ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، یہ بھی حسن زکات ہوا، حسن عبادت. زکات کے پہلو میں ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، خود تو نہیں لوگے لیکن اللہ کی راہ میں غلط اور ردی چیز تم خرچ کرنا چاہتے ہو، نہیں. وہ سچ چیز اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ چیز بھی نہیں مانگتے ہیں اور سب سے افضل اور ردی چیز بھی نہیں، وہ سچ چیز مانگتے ہیں. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ کو جب زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا تو کہا، وہ ایاک، وہاں ان کو معلم اور قاضی سب کچھ بنا کر کے بھیجا اور زکات کے بارے میں کہا کہ ان کو بتاؤ جب صلات پڑھنے لگے، ان اللہ قد قرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اموالہم، و ان کے مالداروں اغنیا ہیں، تؤخذ من اغنیاہم، ان کا اغنیا کو سے لیا جائے گا، وہ ترد فی فقرائم، ان کے فقیروں کو دے دیا جائے گا. وہ ایاک و کرائم اموالہم، اچھے سے اچھے مال پر ہاتھ نہیں ڈالنا زکات میں، زکات لینے کے لیے، یعنی اوسط مال کو، کیونکہ یہ ظلم ہو جائے گا. واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اچھے سے اچھا مال اس کا لے کر کے تم زکات لے لو اور خراب مال چھوڑ دو، یہ اس کے اوپر ظلم ہوگا. اور اللہ اور مظلوم کی دعوت کے درمیان کوئی پردہ نہیں. واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی دعوت کوئی بھی ہو، کافر بھی ہو، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ کافر پر اگر ظلم کیا جائے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ قبول کرتے ہیں، مسلم ظالم کے اوپر. تو حسن الخلق یہ حسن عبادت، اسی طرح عام لوگوں سے ملنا ملانا اچھے انداز سے، کسی کے دل میں، اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں، غیبت نہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں ایسی چیز نہیں رکھنا حسد کی، جیسے کہتے ہیں کہ ہم تمنا کریں کہ اس کی یہ چیز ظاہر ہو جائے. یہ سب چیزیں جو ہیں بد خلق ہیں، سور خلق ہو گئے. علماء نے اس پر بہت توجہ دی ہے، محاسن الاخلاق و مساوی اخلاق پر، باقاعدہ مکارم الاخلاق و مساوی الاخلاق پر کتابیں لکھی ہیں موٹی موٹی. اس وجہ سے اسلام جو ہے پورے خلق کا، حسن خلق کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب خلق عام طور پر بولا جائے، بڑے اچھے اخلاق کا آدمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملات اس کے بہت اچھے ہیں. تجارت میں ہو، رحم اللہ رجلا با سمحن اذا با سمحن اذا شرع، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت کرے. پیر رسول کے دعا کہ بیچتا ہے تو اس میں نرمی کرتا ہے، خریدتا ہے تب بھی نرمی کرتا ہے. کسی غریب سے خریدا زیادہ ہی دے دیا، کسی فقیر کے ہاتھ سے بیچا تو 12 ریال کا ہے تو کہ اچھا بھائی تم 11 ہی دے دو. یہ سب معاملات اچھے خلق میں داخل ہیں. والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کیا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. وکرہتا یطلع علیہ الناس، اور تم یہ نہ چاہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، یعنی لوگوں کو خبر اس کی ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ چوری چھپی جو بھی کام کریں گے لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے، وہ نیکی نہیں ہوگی، نیکی نہیں ہوگی. ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو چھپا کر کے، جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے استعین والا امور کم بالکتمان، اپنا معاملہ پورا ہونے سے پہلے اس کو چھپا کر رکھو تاکہ ہو سکتا ہے کوئی آ کر کے اس میں رخنا ڈال دے، تو اس طرح کی چیزیں. لیکن کوئی ایسا کام جس کو چھپا کے کرے اور یہ ڈرے کہ کوئی اگر دیکھ لے گا تو ہمارا برا ہوگا، تو پھر اس کو سمجھ لے کہ یہ غلط کام ہے. کوئی کوئی بھی ایسا کام، یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جس کو لوگوں کے دیکھنے سے شرم محسوس ہو اس کو کہ لوگ دیکھیں گے تو ہماری بے حرمتی بے عزتی یا ہماری ہتک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کا کام ہے. جی چوری کرنے والا یہ نہیں جان چاہتا ہے، چوری کہتے ہیں اختلاط کو، کہ وہ چپکے سے لیتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں نا، اور کوئی بڑا کام گناہ اسی طرح کرتا ہے کہ کوئی اس پر مطلع نہ ہونے پائے. جی ہاں یہ بات آپ نے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کو کھلے طور پر لوگوں کے سامنے دیا جائے یا اس کو چھپا کر کے دیا جائے، دونوں چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کا آپ کے دل میں اگر کوئی کھوٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، نیت آپ کی ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے آپ جیسے خرچ کریں دوسرے بھی خرچ کریں گے، تو اس حالت میں اس کو کھلم کھلا دینا لوگوں پر ظاہر کر کے یہ افضل ہے. لیکن شرط ہے کہ یہ دل جو ہے امارتن بسو یہ غلط بات کا حکم دیتا ہے، اس وجہ سے دل کو پہلے ٹٹول لے کے کہیں ایسا تو نہیں کہ ریا اور نمود کا شائبہ اس میں ہو تو پھر چھپا کے دیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، خالص طور پر دل منشرع ہے، دل کھل کر کے یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں کوئی اور دوسری اللہ کے رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، تو پھر کھلے طور پر دے. اور اگر اس طرح کا ہے کہ نہیں دل میں کوئی ایسی چیز ہے، تو پھر ایسا چھپائے کہ دائنا ہاتھ خرچ کرے بایاں ہاتھ بھی نہ جانے، پھر رسول نے یہی مثال دی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے سات قسم کے ایسے، سات قسم کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے، کیونکہ اور روایتوں میں اور لوگوں کا بھی ذکر ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے سعادت مند کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہو قیامت کے دن پائیں گے، جبکہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک آدمی ہو بھی رجل تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ، تصدق فاخفاها، اس نے صدقہ دیا، خرچ کیا، اللہ کی راہ میں زکات دیا، اور اس کو ایسا چھپایا کہ دائنا ہاتھ خرچ کرائے بایاں ہاتھ نہیں جان رہا ہے، یعنی پڑوس بھی نہ جان، پڑوسی آدمی بھی نہ جان سکے، تو اس وقت یہ افضل ہوگا انشاءاللہ. بول اس وما ہا کبھی صدر کا وہ کرے تعین پلے آ رہے ہیں. جی آواز صاف نہیں آ رہی ہے.
پاکستان میں ادھر میں رہتا ہوں لاہور میں، ان کے ساتھ ایک مسجد ہے کی قائدیانہ ہوگی، ان کا بھی نماز پڑھ سکتے
ہیں. آپ جانتے ہیں اس میں یعنی دو رائے نہیں ہے، سیاسی طور پر کنتور کو کافر کہہ دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے علماء نے سب نے ان کو کافر کہا، کیونکہ پیارے رسول کو جو شخص خاتم النبیین نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر کافر ہے. اس وجہ سے ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، مسلمانوں کی قبرستان جو اہل سنت ہیں ان کے دفن کرنا جائز نہیں، اور شادی بیاہ وغیرہ کرنا بھی جائز ہے. لیکن مسئلہ عجیب ہے، سنا ہے کوئی تفریق نہیں ہے، ویسے کاغذی طور پر تو ان کو کافر کہہ دیا گیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے زمرے میں یہاں بھی آتے ہیں، مسلمانوں ہی کے نام سے مسلم لکھا جاتا ہے ان کے پاسپورٹ میں، حکومت روک نہیں سکتی ہے ان کو، کیسے روکے، مسلمان کے نام سے آ رہے ہیں. ہاں اگر کافر کے نام سے قادیانی لکھا جائے تو وہ یقیناً ان کو روکا جا سکتا ہے.
حکومت تو خود قادیانی ہے.
اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو جو جس میں کوئی شک نے خون کی ندی پار کر کے پاکستان بنایا ہے، اور اس کی تاریخ ہم جانتے ہیں، ہمارے دادا وغیرہ بیان کرتے ہیں، جو لوگ یہاں سے گئے بےچارے انہوں نے ہی اصل خانہ بربادی کا منظر ان کے سامنے آیا، یہاں سے گھر چھوڑ کر کے وہاں کس طرح انہوں نے ان کو گھر ملا، کیسے ان کو پیر پہ کھڑے ہونے کا موقع ملا. جو لوگ گھر چھوڑ کر کے گئے جن کو مہاجر کہا جاتا ہے اب بھی، وہ لوگ اصل اس کے پاکستان کے بنانے والے ہیں حقیقت میں. جن کا گھر تھا جو وہیں بڑھے پڑے، انہوں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی. آپ کو تاریخ پڑھیں کہ ٹرینیں بھیجی جاتی تھیں، مسلمان اس میں مسلمان بھرے جا رہے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ٹرینوں میں لوگوں کو قتل کرتے تھے، لیکن اس قسم کے ایسی آوازیں بھی سنی گئیں نہ منقول ہے کتابوں. کہتے ہیں کہ زندہ رہے تو جائیں گے انشاءاللہ پاک ارض پاک پر، ورنہ کم سے کم وہاں دفن تو ہو جائیں گے. یعنی یہ جانتے تھے کہ راستے میں بہت کچھ خطرے ہیں. ایک بوڑھی آئی تھی ایسے ہی، وہ بیچاری ایک ڈاکٹر تھی، یہاں کوئی تعارف نہیں تھا، ایسے ہی بیوی سے کوئی تعارف ہو گیا تھا چلتا پھرتا، تو انہوں نے اپنی والدہ کو بلایا، وہ پاکستان کے تھے، والدہ کو بلایا حج پر، کوئی جگہ نہیں تھی ان کو رہنے کے لیے، تو دو تین مہینہ ہمارے گھر میں رہی ان کی والدہ. وہ قصہ بیان کر رہی تھی کہ ان کی والدہ خود جو تھی، وہ ان کی والدہ لے کر کے آ رہی بھاگ رہی تھی، اس وقت بچوں کی آواز اگر آ گئی تو دشمن حملہ کر دیتے تھے. رات کے اندھیرے میں دور کھیتوں کے بیچ سے بھاگ رہے تھے لوگ، تو لوگوں نے مجبور کیا کہ اپنے چھوٹے بچے کو جو رو رہا تھا اس کو بھی پھینک دیا، تاکہ دشمن کہتے ہیں وہ زندگی بھر کو ہک کر کے اور رو رو کر کے گئی کرتی ہم نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مارا، تو لوگوں نے مجبور کیا کہ پھینک دو ورنہ ہم سے پکڑ لیے جائیں گے. آپ اس فتح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوگا، ایک آدمی تھے یہاں، بہت ہی مبارک شخصیت تھی، عالم شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. وہ جب بھاگے ہیں وہاں سے تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑا، اپنا تفریح اور بالکل نفسی نفسی کا عالم تھا قیامت کا، تو کہتے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. ایک صاحب اپنی کچھ بیل یا گائے کو لے کے جا رہے تھے، اس کا دم پکڑ کر کے وہ کسی طرح پار کیے، گرتے پڑتے کہتے ہیں کہ آنکھ میں بھی اسی وقت چوٹ آئی تھی، کہتے ہیں اس وقت زیادہ سے زیادہ اندھے ہو گئے تھے بیچارے. بہرحال کسی طرح وہ پاکستان یہ منظر تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا اس کو بنائے اسی مقصد کے لیے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثہ، یہ بھی ایک ادب اور حسن خلق کی تعلیم. در رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تین آدمی ہو تو دو آدمی الگ ہو کر کے تیسرے کو چھوڑ کر کے کانا پھوسی نہ کیجیے، چپکے چپکے بات نہ کیجیے. کیوں؟ من اجل ان ذلك يحزنه، وہ سوچ سکتا ہے کہ میرے خلاف باتیں کرے، اگر میرے خلاف بات نہ ہوتی تو اس طرح دونوں الگ ہو کر کے مجھ سے چھپا کر کے بات نہ کرتے. اگرچہ آپ دوسری باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے چھپانے کی ہو، اور حق میں بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے چھپا لینے کی کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی حالت میں نہیں. حتی تختلطوا بالناس، ہاں اگر پوری مجلس میں پہنچ جاؤ تو پھر دو آدمی چپکے سے باتیں کر سکتے، لیکن تین آدمی